الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرک وسلم۔ آج جس اہم موضوع پر آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، قبلہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی محمد فضائل اتاری دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہے، اور حسب روایت یہ آپ کو جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس پر جو مدنی پھول ہیں یہ عطا فرمائیں گے، تو اسی جانب ہم چل رہے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے، اور ایمانیات کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے اس کو سمجھنا، اس کو جاگزی اپنے ذہن میں رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں بعض لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ دو آنکھیں تو ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ ایک آنکھ بند کر کے ہی دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب وہ آدھا منظر دیکھتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آدھے مفاہیم اور آدھے مطالب، یعنی آدھا آدھا مطلب ان کی سمجھ میں آتا ہے، اور اس پر پھر مستضاد یہ کہ اپنے آپ کو تررم خان سمجھتے ہوئے، علم کا پہاڑ، یا بہت زیادہ جینیس سمجھتے ہوئے اتراتے پھرتے ہیں، اور اسی دھوکے کی کیفیت میں معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی کجروی کا شکار ہو جائے کہ آدھے مطلب اور معاملے کو آدھا آدھا دیکھ کر ہی زندگی گزار دے۔ تو الحمدللہ علماء اہل سنت نے جو راہ اعتدال ہے، میزان اعتدال ہے، شریعت مطہرہ کی صورت میں جو ہمیں ملی ہے، اس کی بہت زیادہ الحمدللہ اس کی ترویج و اشاعت کی ہے۔ جو دینی منصب ان کو دیا گیا ہے اس پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں خوب نبھائی ہیں، احکام روشن کر دی ہیں، کتابوں میں لکھ دی ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی میزان اعتدال کو سمجھنے کے لیے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج موضوع ہے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہماری دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اہل سنت والجماعت کی، یہ مستقل کھلی رہے گی، دل اس پر انشاءاللہ اور مزید جم جائے گا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کلام ہوگا، کچھ نئے پیرائن میں ہوگا، بہت اہم پیرائن میں ہوگا، دل کے کان سے سنیے گا، اور عزیزوں کو بھی جمع کر لیجئے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ علمی بحث، اور ہر ایک مسلمان کے بارے میں یہ خیرخواہی ہونی چاہیے، اس تک یہ علمی بحث پہنچ جائے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اہلن و مرحبن مفتی صاحب، یعنی جیسے بات ہوئی کہ ایک آنکھ بازوں کی کھلی رہتی ہے اور ایک آنکھ بند رہتی ہے، تو آدھا 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 معاملہ ہی رہتا ہے، اور اتنی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم ان بزرگوں کے پیچھے ہیں جو میزان اعتدال لے کر چلے، جن کے ہاتھ میں یہ ہے شریعت مطہرہ کی۔ تو اور معجزات کا بیان ہم نے آج اس کے متعلق سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف کی روشنی میں تو ہم لے کر چل ہی رہے ہیں، اور اسی سے آپ انتخاب کر کر آپ ہمیں آج کچھ منتخب چیزیں بھی، منتخب معجزات کا بیان بھی آپ ہمیں سکھائیں گے، بتائیں گے۔ چاہوں گا کہ پہلے کچھ بنیادی تصورات ہمارے مضبوط ہو جائیں، کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ معجزہ جو ہے یہ کیا چیز ہے، اسے ہم کیسے سمجھیں، کیا اہم باتیں ہیں ذہن میں رکھیں، اور یہ کچھ اگر رینکنگ ہے تو کہاں کس جگہ جا کے یہ فٹ ہوتا ہے، دیگر اس کے جو متعلقہ کانسیپٹس ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ تصور اچھا طرح سے بیٹھ جائے دماغ میں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. معجزات مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے اور معجزات جمع ہے معجزے کی.
اوکے
اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے
یہ ایک پورا بیان ہے مختصراً، یعنی ناظرین جس کو یاد کر لیں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، اور معجزے سے ملتی جلتی دوسری چیزیں بھی بعض ہوتی ہیں
جی جی،
لیکن وہ ظاہراً مشابہت ہوتی ہے لیکن اسے معجزہ نہیں کہا جاتا. فرق
ٹھیک ہے.
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کام خلاف عادت ہو،
خلاف عادت
جو کام خلاف عادت ہو اور نبی سے صادر ہو چیلنج کے ساتھ، یعنی وہ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر چیلنج دے کر وہ کام کر کے دکھا دے خلاف عادت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. خلاف عادت کام، اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، خود ہی ناظرین کے ذہنوں میں بھی آ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ تھوڑی سی غذا ہو،
جی جی،
کھانا بہت تھوڑا سا ہے، کھانے والے بہت سارے ہیں،
ٹھیک ہے.
اب تھوڑا سا کھانا ہے وہ تو ایک آدھ کے حصے میں ہی آئے گا، ممکن ہے اس کا بھی پیٹ نہ بھرے،
ٹھیک ہے،
لیکن اسی تھوڑے سے کھانے کو سارے مجمعے کے لیے کافی کر دینا،
اوکے،
سب کا پیٹ بھر جائے. اسی طرح پانی بہت تھوڑا سا ہے، اس سے کوئی سیراب نہیں ہو سکتا،
اوکے،
اس تھوڑے سے پانی کو اتنا کثیر کر دینا کہ سارے سیراب ہو جائیں.
مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر ایک شخص کو پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے، اگر وہ 1000 لوگوں کی پیاس بجھا دیتا ہے
اور جو یہ کر کے دکھائے تو یہ خلاف عادت کام ہے. اب کرنے والی ذات اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کے نبی کی ہے، اور وہ چیلنج دے کر جو ہے وہ ایسا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ کام کر کے دکھاتا ہے، کافروں کو چیلنج ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور اپنوں کو مومنین کی دلوں کی کیا ہوگی؟ تسلی ہوگی، ان سے بھی یہ صدور ہوگا. یعنی الغرض خلاصہ یہ ہے کہ نبی سے جو خلاف عادت کام صادر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
معجزہ
کہتے ہیں. اس کی پھر دو قسمیں یوں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے،
ٹھیک ہے،
جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو احکامات کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرما دیتا ہے اور وہ اعلان نبوت کر دیتا ہے، تو اس کے بعد سے جو خلاف عادت کام کا ظہور ہوگا اس کو تو کہیں گے معجزہ.
اوکے.
اور اعلان نبوت سے پہلے،
جی جی،
بچپن سے لے کے پیدائش کے بعد سے لے کے جو عجائبات قدرت کا اس طرح ظہور ہوگا اس کو کہتے ہیں ارحاس. اللہ کے نبی سے خلاف عادت کام جو صادر ہوتا ہے اس کی دو قسمیں سامنے آ گئیں، ایک ہے معجزہ، دوسرا کیا ہے؟ ارحاس. ارحاس جو ہوتا ہے چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی سے ہی صادر ہوتا ہے، اس لیے مجازن اس کو بھی معجزہ کہہ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ دو قسمیں ہیں اور علم کلام کی جو عقائد کی کتابیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام کی جو مرتبہ ہے، نبی کے بعد مرتبہ آتا ہے ولیوں کا،
ٹھیک ہے،
تو اولیاء سے جو خلاف عادت کام صادر ہو اسی طرح،
جی جی،
لیکن صادر جس سے ہو رہا ہے وہ ذات کون سی ہے؟ نبی کی نہیں ہے، اللہ کے ولی کی ہے.
اوکے.
اس لیے کہ ولیوں کا مرتبہ جو ہے نبیوں سے کم ہوتا ہے، کوئی ولی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی ہر ولی سے افضل ہوتا ہے. تو ولی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے نبی نہیں ہوتا، نبی کا ماننے والا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
تو ولی سے جو خلاف عادت کام صادر ہوگا اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت بھی حق ہے، اس کا منکر بھی گمراہ ہے، جیسا کہ ہماری کتابوں میں واضح یہ لکھا ہوا ہے اور سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا، کرامت کے بعد تیسرا مرتبہ آتا ہے جو ولی سے بھی نیچے، عام مومن صالح ہوتا ہے، نیک مسلمان،
جی جی،
وہ ولی بھی نہیں ہے اور جناب فاسق فاجر شدید گناہگار بھی نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، وہ کیا ہے؟ مومن صالح، پرہیزگار، متقی، پرہیزگار مسلمان ہے، نیک مسلمان، لیکن ولی نہیں ہے. تو ایسا نیک مسلمان، اس سے اگر کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معونت. کیا کہتے ہیں؟
معونت.
تو جیسے پچھلے سلسلے میں ہم نے دو قسمیں بنائی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے بنائے وہ دو قسم کے، ایک ابرار ہیں، ایک کیا ہیں؟ فجار. ابرار کی ہم نے پہلے بھی وہاں تین قسمیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اسی طرح جناب اس کے ولی، اور ولیوں کے بعد تیسرا مرتبہ صالحین کا آتا ہے. تو یہاں دیکھیں اس خلاف عادت کام کی جو قسمیں بن رہی ہیں وہ بھی تین طرح کی یا چار طرح کی سامنے آ گئی. نبی سے تعلق رکھتی ہیں دو چیزیں، ایک کو معجزہ کہتے ہیں، دوسرے کو ارحاس کہتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد ہے تو معجزہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا،
جی جی،
اس سے پہلے بھی جب آپ جو ہے کسی راستے سے گزرا کرتے تھے اور اس راستے کو مہکایا کرتے تھے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. اب پتھروں کا سلام کرنا یہ عادتاً نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
لیکن پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور سلام کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت چیزیں آپ کے حوالے سے صادر ہوئی یا آپ کے حوالے سے وہ رونما ہوئی، انہیں کیا کہا جائے گا؟ ارحاس. اب دو کا تعلق تو نبی سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مقرب برگزیدہ نبی علیہ السلام سے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ کرامت. اس کا تعلق ہو گیا ولی اللہ سے، اور چوتھی چیز بن رہی ہے معونت، اس کا تعلق ہو گیا نیک متقی پرہیزگار مسلمان سے جو ولی نہیں ہے. اب اور بھی قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، فجار بھی ہیں. فجار کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری کیا ہے؟ وہ کفار کی، اور کفار کی نقل کرنے والے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے جو مسلمان فاسق فاجر ہو جاتے ہیں، وہ بھی فاجرین شمار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتے، دائرہ اسلام میں داخل ہی رہتے ہیں، لیکن گناہ کے اعتبار سے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کافروں کے نقش قدم پر چلنے والے، اس لیے نیک نہیں رہتے، متقی نہیں رہتے، پرہیزگار نہیں رہتے. تو کافر سے اگر کوئی خلاف عادت بات صادر ہو جائے، یا گناہگار مسلمان فاسق فاجر اس کے ہاتھ پر، مثلا شرابی ہے، کبابی ہے، چرسی ہے، موالی ہے، بے نمازی ہے، اور بھی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے کوئی مسلمان، ایسا فاجر اس کے ہاتھ سے بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آ جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج.
اوکے.
کیا کہتے ہیں؟
استدراج.
استدراج. اچھا، اب یہ تو ہے کہ وہ جیسا دعویٰ کرے گا اس کے مطابق وہ چیز ظاہر ہو گئی. مثال کے طور پہ اس نے دعویٰ کیا کہ بھئی میں اس کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا ہوں.
ٹھیک.
اب نبی سے اگر یہ خلاف عادت کام صادر ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ.
ٹھیک.
ولی اگر یہ کام کر کے دکھا دے تو اسے کیا کہیں گے؟ کرامت. کھارے پانی کو میٹھا کر دیا. اور اگر کوئی عام نیک مومن کر کے دکھائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ معونت. معجزہ، کرامت، معونت، تین قسمیں یہ، اور معجزے کے ساتھ ایک چوتھی قسم اوپر گئی، وہ ارحاس تھی. اب اگر کافر یا فاجر اس طرح کا آدمی ایسا کام کر کے دکھا دے اپنے دعوے کے مطابق، جو اس کی دعویٰ ہے اسی کی طرح اس نے کام کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں استدراج. اس کا مطلب ہے ڈھیل دینا. یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور اس استدراج کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح کی نوبت آنے سے بچائے، اور مسلمانوں کو باعمل رکھے. اچھا، یہ تو ہو گئی پانچویں چیز. چھٹی چیز بن جاتی ہے کہ اگر کافر یا فاسق ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا، جب کرنے لگا تو الٹا ہو گیا.
اللہ.
اب ایسا بھی ہے، ایک وہ دعوی نبوت کیا کسی نے جھوٹا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے زمانے میں، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. مسیلمہ کذاب مشہور ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کرام نے اس کا کلا کما کر دیا. تو اس نے یہ کہا کہ ایک جو ہے وہ بھینگا تھا، بھینگا جس کی ایک آنکھ جو ہے اس کے اندر کمزوری تھی، ٹیڑھا پن تھا. اس نے کہا دیکھو میں تو نبی ہوں اللہ کا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس نے کہا کہ میں اس کی آنکھ دیکھو صحیح کر کے دکھاتا ہوں. اب اس نے جب مسلمہ کذاب نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھینگا تھا، بھینگا پن صحیح ہونے کی بجائے وہ اندھا ہو گیا. تو اب یہ کہ جو ایسا کافر یا فاجر ہو جو کرنا چاہے، جب کرنے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کر کے دکھا دے، اس میں کیا ہے؟ اس کی اہانت. تو ایسے کام کو جو خلاف عادت صادر ہو لیکن اس میں کیا ہو؟ کافر کی اور فاجر کی اہانت ہو. تو اس خلاف عادت کام کا صدور جو کافر یا فاسق سے ہوگا، اس کا نام بھی کیا ہے؟ اہانت.
اہانت.
تو اب یہ چار قسمیں اوپر تھی، پانچویں چھٹی ہو گئی، تو یہ چھ قسمیں بن گئی. زیادہ سے زیادہ ایک ساتویں قسم اور اس میں شرح عقائد کی، شرح ہے مشہور علم کلام کی کتاب عقائد کی، نبراس، اس میں بھی یہ چھ کے بعد ایک ساتویں قسم بھی لکھی ہے، جس کو کہتے ہیں جادو. کہ یہ جادو جو شیطانیات اور یہ ابلیسی نظام ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر لگ کر، جو جادو سحر کا معاملہ ہے، جادو حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ چونکہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے، جادو سیکھتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو بذریعہ جادو بھی بعض اوقات خلاف عادت کام صادر ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ جادوگر ہوتا ہے.
اوکے.
ساحر ہوتا ہے، اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں، اور وہ بڑا سخت گناہ کا کام ہے، لیکن ہوتا اس سے بھی ہے. تو یوں بن گئی ہیں کل سات قسمیں. پہلی قسم معجزہ، دوسری ارحاس، اس کا تعلق نبی سے ہے، تیسری قسم کرامت، چوتھی قسم معونت، اور پانچویں قسم استدراج، چھٹی قسم جو بن گئی اہانت، اور ساتویں قسم زیادہ سے زیادہ بنتی ہے وہ سحر. ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے خلاف عادت کام سے. تو یہ اگر یاد رکھ لیں گے، اور ہر ایک کا اندازہ بھی آپ وہ ہو جائے گا تقسیم بندی سے، تو اس میں جو ہے وہ امتیاز رہے گا کہ معجزے کی کیا شان ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتا ہے، اس کو اس کی ایک جدا حیثیت جو ہے وہ نظر آتی ہے.
مفتی صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ مدنی پھول جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے، کہ یعنی خلاف عادت جو کام ہے، یعنی اگر کوئی شخص فاسق ہے، فاجر ہے، یا اس کی اعمال کی ظاہری عقائد کی حالت اچھی نہیں ہے، تو اس کے اس طرح کی یعنی جو شعبدبے بازیاں ہیں، اس پر یعنی دل کو ریچھ نہیں جانا چاہیے، اور اپنے آپ کو بچا لینے سے کسوٹی ہم عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوئی. اس کے بارے میں کوئی اہم مدنی پھول آپ اگر
اہم مدنی پھول تو بہت اہم ہے. ظاہر بات ہے کہ اصل کسوٹی کیا ہے؟
جی.
وہ تو شریعت کی پابندی ہے. قرآن و سنت کی صورت میں واضح بالکل صاف اور شفاف راہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم. اسی صراط مستقیم پر چلنے والے راہی کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, صالحین ہیں, شہدا ہیں. تو ایک ہے نا مقولہ کہ الرفیق سمت طریق, تو صراط مستقیم کی پہچان وہ بھی تو قرآن کریم میں بیان کر دی گئی نا, اس سے نہیں ہٹنا. اب جو اس سے ہٹا ہوا ہے اس کی راہ جدا, اور وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے, گمراہی کے راستے پر ہے. تو اب اگر گمراہ قسم کا آدمی ہے, گمراہی کے راستے پر ہے, وہ جتنے بھی شعبے کر کے دکھا دے, ہواؤں میں اڑے اور جناب سمندروں میں غوطے لگائے, ہیں جو بھی کچھ اڑاتا رہے, تو وہ گلچھرے اڑائے یا خود اڑے یا دوسروں کو اڑائے, جو بھی کچھ کرے, اس کے سارے شعبے اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں جو ہے وہ جلنے کا باعث ہے. اور اس کا یہ استدراج کیا ہے؟ یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس سے وہ اپنے کفر میں مزید پختہ ہوگا, یا گمراہی میں پختہ ہوگا, یا جناب فسق و فجور کے اندر لگا رہے گا اور کفر تک نوبت پہنچے گی. تو مسلمانوں کو اپنا ایمان ایسا مضبوط رکھنا چاہیے کہ وہ جو بہکا ہوا ہے اس سے دور رہنا ہے, بہکے ہوئے کے رستے پر بھی نہیں چلنا. وہ کچھ بھی کر کے دکھا دے, ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت.
ماشاءاللہ,
اس کی ساری سچی ستھری نکھری تعلیمات قرآن کریم میں, احادیث مبارکہ میں, اور اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو منور کیا ہدایت سے, ائمہ ہدا جو ہیں ہمارے, انہوں نے قرآن و حدیث سمجھ کر واضح طور پر اس کو بیان کر دیا شریعت کی روشنی میں. انہی عقائد کے مطابق اپنے عقائد رکھنے, ستھرے اعمال جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے پابندیوں کے ساتھ, شریعت کے دائرے میں پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اپنی دل کی اصلاح کرنی ہے, اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, یہی راہ نجات ہے. اس سے ہٹ کے یہ سارے کام آپ نے چھوڑ دیے ہیں, یا ان سے جناب دلچسپی کا جو تعلق تھا, شوق تھا, وہ ختم کرتے جا رہے ہیں آپ, اور اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, تو ایسے کمزور ایمان والے لوگ بہک جاتے ہیں. کبھی جناب اسے جادو کر کے ہتھے چڑھ گئے, اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں, دوسروں مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اسی طرح جناب ان کی جادوگری کو فروغ دیتے ہیں. یوں ہی جناب وہ جو بھی بظاہر بن جاتا ہے غیر شرع ہے, اور نمازیں نہیں پڑھتا, نمازوں کے بارے میں جناب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, اور نمازوں کی تلقین بھی نہیں کرتا, اور پھر وہ اس طرح کی جناب ادھر ادھر کی باتیں کر کے دکھا دیتا ہے, لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو مسلمان کو اتنا کمزور ایمان والا نہیں ہونا چاہیے, باطل گروہ سے اپنی جان چھڑائے, اور ہدایت کے جو ستارے ہیں ان کی روشنی میں اپنا سفر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جاری رکھے.
ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے, جو معجزہ ہے اس کا مقصد اور جو فوائد ہے امت کے لیے, عام لوگوں کے لیے, مسلمانوں انسانوں کے لیے, یہ کیا ہے؟
دیکھیں, سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہم یہ جو موضوع ہے ہمارا وہ فضائل مصطفیٰ ہے.
جی جی جی.
اب یہ معجزات کا تعلق بھی تو فضائل ہی سے ہے نا.
ٹھیک ہے.
آپ کی برکات کا تعلق, آپ کے کمالات کا تعلق, آپ کے حسن و جمال کا تعلق, آپ کی سیرت و کردار کا تعلق, سب کچھ یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں.
ٹھیک.
اور معجزات تو بڑے روشن فضائل ہیں نا, وہ دیکھ کر تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ کافر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہا, حالانکہ بہت سارے آپ کو دیکھ کر لائے ایمان اور کہا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے, جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. لیکن بعض اتنے بدبختی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ایمان قبول نہیں کر پاتے. لیکن معجزہ ایسا مظاہرہ ہوتا ہے, نبی کا ایسا کمال ہوتا ہے کہ اس کے آگے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے. تو معجزے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان ملتا بھی ہے, اور معجزے سے ایمان تازہ بھی ہوتا ہے.
مرحبا.
تو ہم معجزات اور کمالات یہ سن رہے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات جو سنیں گے, اور جی مسلمان سنتے رہتے ہیں, جی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا ایمان تازہ ہوگا.
اوکے.
ایمان کامل ہوگا. کیسے ہوگا؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ذہن کے اندر گردش کریں گے. مرحبا. آپ کا صحیح مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا, قدرت اور اختیار دیا, اور ایسے ایسے کمالات آپ نے کر کے دکھائے, اس سے کیا ہوگا؟ محبت میں اضافہ ہوگا, اور ایمان ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط. جب ایمان کے حصار ہی میں تو مسلمان نے زندگی گزارنی ہے, تو حصار جتنا مضبوط ہوگا, قلعہ جتنا مضبوط ہوگا, اس کی دیواریں جتنی مضبوط ہوں گی, اتنا زیادہ اندر جو مسلمان ہے وہ محفوظ ہوگا. تو ایک تو کیا ہے کہ بعض لوگ اس کو جو ہے وہ معجزات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے, یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے پیچھے رہتے ہیں. اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے حوالے سے تذبذب اور شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کی شخصیت کو ماننا ہے اپنے لیے حاکم ہے, اپنے سارے کاموں کا والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات ہیں, اس لیے کہ قرآن کریم میں اطیع اللہ بھی ہے اور اطیع الرسول بھی ہے, تو رسول اللہ کی اطاعت بھی ضرورت ہے. اور سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی بھی پیروی کرنی ہے, قرآن کی طرح سنت کی پیروی بھی ضروری ہے. اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ائمہ کا اجتہاد ہوتا ہے, ائمہ کا اہل کا جو علم بھی رکھتے ہیں, فہم بھی رکھتے ہیں, ان کا قیاس بھی حجت ہوتا ہے, اور اجماعی مسائل ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو تو قطعی اور اجماعی مسائل چاہے وہ قرآن کریم کی روشنی سے ثابت ہو جائیں یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہو جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ویسے ہی واجب التسلیم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان واجب التسلیم ہے.
مرحبا.
لیکن جو فضائل سے اور کمالات سے منہ موڑے رہتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سن کر چڑھتے ہیں اور تاویلوں سے انکار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ حضور کے اس مرتبے اور مقام کو کما حقو نہیں سمجھتے. اسی بدبختی کا نتیجہ ہے کہ ایک فرقہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے یا اس طرح کے گروہ سننے کو ملتے ہیں، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث کا جناب وہ یہ ضروری نہیں ہے، حدیث ہے اور جناب حدیث کا ثبوت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حدیث کی بات پر نہیں چلنا چاہیے. تو وہ ساری باتیں انہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ شیطان نے پڑھائی ہے. اگر وہ قرآن کو صحیح نگاہ سے پڑھتے تو قرآن ہی نے تو حدیث کا راستہ دکھایا ہے، نبی کی اطاعت کا درس دیا ہے. اور نبی کی اطاعت ہوگی کیسے؟ قرآن کی تشریحات اور آپ نے ساری عملی زندگی میں جو کر کے دکھایا اس کو مانیں گے بلا چونو چرا. تو جب وہ ماننے والا ذہن ہوتا ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ جو ان برکات اور معجزات کے ذریعے سے فضائل اور فضائل کے ذریعے سے محبت اور اس کی مقام و مرتبہ صحیح رکھتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا جو گمراہی کا پھاٹا کے وہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یوں بہگ جاتے ہیں کہ وہ ماننے والی چیزوں کو مانتے ہیں لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے. بڑا انکار نہیں کر سکتے تو چھوٹے اعتبار سے وہ انکار کے پہلو تلاش کرتے رہتے ہیں. کھلا کھلا وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب سنت کا ہم انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور جناب اس کا ہم واجب العمل نہیں سمجھتے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ مانیں گے لیکن فضائل سے جب وہ پیچھے ہٹتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے وہ پیچھے سمجھنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان ان کی زبانوں کو بے ادب بنا دیتا ہے. ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو بد زبان کہا جائے. اب اہانت ہے اور جناب توہین اور تنقیص اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا سمجھنا، اس طرح کے فاسد نظریات کے ساتھ وہ یوں سمجھ لیجئے ان کا جسم ہوتا ہے لیکن بے روح ہوتا ہے. ان کا عمل ظاہری سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان کی چاشنی، عشق رسول کی چاشنی وہ نظر نہیں آتی. ان دونوں طرح کی باتوں سے جو دونوں طرح کے جو گروہ ہیں اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو فضائل سے دور ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، آہستہ آہستہ شیطان اس کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. بعض اوقات تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعی منصب ہے اس کے انکار کی طرف وہ لے کر جاتا ہے، اور کبھی اس کا ظاہراً اقرار کرتا ہے لیکن جو ہے وہ باطنی اعتبار سے جیسا ماننا چاہیے وہ نہیں مانتا، زبان کو بد زبان بنا دیتا ہے، اہانت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس اعتبار سے غور و خوض کرنا چاہیے اور فضائل کی بھی اور معجزات کی اہمیت کما حقو سمجھنی چاہیے.
ٹھیک، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ معجزات میں غور کرنے سے یعنی
ایمان کی حفاظت ہوتی.
ماشاءاللہ.
اچھا اس کی مثال دیکھ لیں، محسوس مثال. مثال کے طور پہ سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
سوکھی لکڑیوں کے پاس اگر کوئی چنگاری آ جائے، کوئی شولہ آ جائے، کیسے بھڑکتی ہیں فوراً؟ اور اگر یہ سوکھی لکڑیاں نہ ہوں، ترو تازہ ہوں،
ٹھیک ہے،
تو ترو تازہ شاخ اتنی جلدی آگ نہیں پکڑتی. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے اور عشق سے سیراب ہو کر اپنے جسموں کو ترو تازہ کر لیں گے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا، تو پھر یہ بد مذہبی ہمیں اتنی جلدی پکڑ نہیں سکے گی. اور اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑیں گے، نہ ناطے پڑھیں گے، نہ حضور کی محبت اور عقیدت اپنی دل کے اندر تازہ کرتے رہیں گے اور فضائل بھی سنیں گے تو چڑھتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسوں سے بچائے، تو وہ اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اور ان کی مثال کیسی ہو جائے گی؟ خشک لکڑیوں کی طرح. وہ جیسے ہی آگ بھڑکی اور
چنگاری آئی،
اور مسلمان اگر اپنے ایمان کو عشق رسول سے سیراب رکھیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے، تو ان شاء اللہ بد مذہبی سے بچتے رہیں گے. تو بد مذہبی کو سے حفاظت کا مجرب نسخہ کیا ہے؟ کمالات مصطفیٰ کو پڑھنا، سننا اور صحیح معنوں میں سمجھنا.
ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. اچھا اب یہ جیسے انکار کی ایک ظاہری انکار اور ایک جو ہے نا وہ زبان سے تو اقرار لیکن جو اس کی روح ہے اس کو سمجھنے سے آری ہونا، یہ اس کیفیت کا تذکرہ ہوا. تھوڑا سا اسی سے کنیکشن بناتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ معجزات جیسے بتا رہے ہیں اس کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟
اب دیکھیں
ایسے کو کیسی نظر سے؟
یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو معجزات کا مطلق انکار کرے،
ٹھیک ہے،
یہ تو اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. اس لیے کہ ہمارا بنیادی مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے.
ماشاء اللہ.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن کریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن کریم، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے کہ سارے انبیاء کے معجزات اپنی جگہ پر ہیں، وہ سب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے اور اس کے علاوہ بھی دیے گئے.
سبحان اللہ.
تو معجزے کا مطلق انکار کرنا کہ نبی کا معجزہ ہوتا ہی نہیں، یہ تو اسلام کے خلاف سراسر واضح خلاف اسلام نظریہ ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا حکم وہی ہے کہ دائرہ اسلام سے ایسا شخص خارج ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ کسی خاص مورزے کا انکار، اب اس میں ثبوت کے اوپر دارومدار رہتا ہے کہ جیسا ثبوت ہوگا اس کے مطابق منکر کا حکم ہوگا. بالکل قطعی معجزہ ہے تو قطعی جو احکامات ہوتے ہیں ان کی انکار سے کفر کا حکم لگتا ہے. مثال کے طور پہ معراج مصطفیٰ، بے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے. قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اس معراج کا جو ابتدائی حصہ ہے مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس تک، اس حد تک جو معراج ہے اس کا ذکر تو قرآن کریم کی واضح نص میں موجود ہے.
ماشاءاللہ.
اب اگر جو یہ کہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس آپ کو نہیں لے جایا گیا،
اللہ
اس کا منکر کیا ہو جائے گا؟ قرآن کریم کی آیت کا منکر ہوگا. قرآن کریم کی آیت حکم کا انکار کرنے والا وہ اس کا جو ہے وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی عقیدے کے بالکل برخلاف ہے. اسی طرح اس کی آگے تفصیلات ہیں، پھر آسمانوں کی سیر کا آئے جانا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا. اب وہ الگ الگ روایتوں سے، خبر مشہورہ سے بھی عقیدہ ثابت ہے، پھر خبر واحد سے بھی ہے. تو اب معجزہ جیسا ہوگا اس کا ثبوت جیسا ہوگا کسی خاص معجزے کے حوالے سے، اس کے انکار کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس کے اوپر حکم لگے گا. تو معجزے کا مطلقاً انکار تو کیا ہے؟ کفر ہے. اور خاص معجزے کا انکار وہ گمراہی بھی ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں خطا بھی ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے اندر انکار کے پہلو تلاش کرنا، ایک طبقہ یہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ معجزے کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ یوں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اللہ تعالیٰ نے قدرت اور اختیار دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مطہر جسم اور آپ کے دست اقدس پر اور آپ کے ذات کے ذریعے سے معجزات کا ظہور کرا کر دکھایا. تو یہ ساری شان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. معجزات جب سنیں گے اور پڑھیں گے تو اس سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات ذہن میں آئیں گے نا.
جی جی جی.
آپ کی شخصیت، آپ کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، کیسا مرتبہ محبوبیت آپ کو ملا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی بھول جاتا ہے. اور پھر معجزات دیکھنے کے باوجود مان تو رہا ہے
جی کہ یہ ہوا تھا
لیکن کہتا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں. اب اس کو دل کا اندھا پن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ عقل کا اندھا پن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو ایسے لوگوں کی بھی عقل سلیم لینی چاہیے اور ان معجزات کو، ہاں عقیدہ یہی ہے کہ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سبب بنتی ہے، اور وہ سارے جو معاملات ظہور میں آتے ہیں وہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ
کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے سے جو اختیارات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہیں، اور ایسے بے مثل اختیارات کہ کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں، اس کو نہ ماننا جناب، اس کے اندر کمی کی بات کرنا اور فضائل کا انکار کرنا، یہ بھی محرومی کی بات ہے.
ماشاءاللہ. بہت میرا خیال ہے کہ مضبوط فاؤنڈیشن ہو گئی ہے آگے کی ڈسکشن کے لیے. اچھا، غالب یہ بھی حکمت پیش نظر ہوں گی، ظاہر ہے علماء اہل سنت کے نزدیک تاریخ اسلام بھری پڑی ہے تذکروں سے. تو مفتی صاحب، آپ نے جیسے ہمارا ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے جو تذکرے کیے ہیں معجزات کے، اس سے منتخب جو آپ وہ ہیں سلیکشن وہ آپ شیئر کریں گے، اور تو اس طرف آپ اب جو ہے ڈسکشن کو میرا خیال ہے پھیرنا چاہیے کہ جو قصیدہ بردہ شریف میں جن معجزات کا بیان ہے، اس کے علاوہ بھی علماء نے مختلف تصانیف میں مختلف جگہوں پر جو ہے نا معجزات کے تذکرے کی ہیں، تو آج ان میں سے آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے، قصیدہ بردہ شریف کے اندر بھی ظاہر بات ہے، جب بھی عاشق رسول جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، آپ کے احوال کا جو ہے وہ ذکر کرے گا یا پڑھے گا یا ان تصورات میں محو ہوگا، تو معجزات کا اتنا بڑا باب اس کو ضرور نظر آئے گا. تو امام بصیری نے بھی معجزات میں سے کچھ معجزات منتخب کر کے اپنے قصیدہ بردہ کی ایک فصل قائم کی ہے، اس میں معجزات کا بیان ہے اور چند معجزات کا اس میں ذکر کیا. ویسے معجزات بہت زیادہ ہیں اور سیرت کی کتابوں میں اس کے اندر بہت جو ہے وہ وسعت ہے. امام بصیری کا ایک تو مشہور شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کلو آئین اتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نوره به، کہتے ہیں تمام معجزات جو انبیاء کرام لائے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام بصیری کہہ رہے ہیں، امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں کہ تمام معجزات جو انبیاء کرام جو گزشتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لائے، وہ لائے تھے، وہ انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی چمک ہی کی بدولت ملے.
کیا بات ہے!
اس لیے کہ حضور کا نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، آپ کے نور سے کائنات بنائی. تو سارے انبیاء کو جو معجزات ملے وہ اس میں نورانیت کس کی تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک تو یہ شعر. اب اس کے علاوہ جو معجزات کا جو باب ہے اس کے اندر چند معجزات کا ذکر ہے. آپ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک معجزہ مشہور ہے جنگ حنین کے موقع پر، اس کا ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب کفار کا جو بڑا بھاری بھرکم لشکر تھا، جب وہ آیا میدان میں تو جو مسلمانوں کا لشکر تھا وقتی طور پر اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ ہیبت سی تاری ہوئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ آواز دو. باری باری سب کو آواز دی، سارے قبیلے مسلمان کے جمع ہو کے دوبارہ آئے حضور کے پکارنے پر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال اس مقدس جماعت پر، اور ان کے جناب جو ہے وہ کلا کما کر دیا. ساتھ ہی کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی کنکر اٹھائے اور آپ نے پھینکی کفار کے لشکر کی طرف. تب دیکھیے اس کا یہ معجزہ کیسا ہے کہ ایک مٹھی کنکر پھینکی، اس کی ساری کنک ہر ایک کافر کی آنکھ میں پہنچی اور وہ مدہوش اور بدہوش ہو کے جو ہے نا وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو اس معجزے کا ذکر کیا کہ مٹھی بھر خاک آپ نے پھینکی اور کفار کا پورا لشکر جرار جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا اور بھاگنے پر مجبور ہو گیا. یہ معجزہ کیسا ہے کہ قرآن کریم میں اس معجزے کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، کہ اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، وہ جو مٹھی بھر خاک راک آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رمی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے مرتبہ محبوبیت کیسا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے. تو اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، اور جو اللہ والوں کا سب کچھ ہو نا، سردار ہو مخلوق کا سردار، اس کی شان کیا کہنے. تو ایک تو یہ معجزہ آپ نے ذکر فرمایا، دوسرا یہ کہ اسی کے ساتھ ہی شعر میں اس کا بھی ذکر ہے کہ دستے اقدس میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی. اب دیکھیں بے جان اشیاء ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بے جان اشیاء ہیں جمادات، جیسے میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ایک پتھر تھا سلام کیا کرتا تھا، تو جمادات بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی مکرم ہیں، اور انہیں بھی قوت گویائی حاصل ہو جاتی، انہیں بھی کچھ شعور ہوتا ہے. تو کنکر آپ نے اٹھائے اور اس میں جو ہے وہ تسبیح پڑ رہی تھی، اور اس میں شرح کے اندر علامہ خرپوتی علیہ رحمہ کی سیدھا شرح ہے، اس میں بھی روایت لکھی ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، انہوں نے کنکر ہاتھ میں لیے پھر بھی تسبیح کی آواز آ رہی ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، پھر حضرت عثمان غنی کو، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، سب کے ہاتھوں میں وہ کنکری تسبیح پڑتی رہی، سب نے تسبیح کی آواز سنی. یہ بھی کس کا معجزہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ کا ایک اور معجزہ جو آپ نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ایک موقع پر جو ہے وہ ایک عرابی نے نشانی طلب کی، آپ سے کہا کہ معجزہ دکھائیں، آپ نے کہا جاؤ فلاں درخت کو بلا کر لاؤ. عرابی نے جا کر کہا کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. اب درخت جناب جڑوں سے اکھڑا، اور جیسے چلتا ہوا نہیں آتا انسان، اس طرح درخت چلتا ہوا آیا عرابی جو تھا وہ دنگ. تو پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہیے یہ واپس اپنی جگہ چلا جائے. تو درخت کو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جاؤ اپنی جگہ پر، وہ واپس چلتا ہوا گیا اور اپنی جڑوں سے مل گیا، قائم ہو گیا. تو درخت آپ کے بلانے پر آ جائیں، کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑیں اور مٹھی بھر کنکر پھینکیں، تو یہ ہو جائے کہ لشکر کفار آگے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو جائے. اسی طرح ایک قصہ ہے بحیرہ راہب کا، مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں، کہ جب آپ ابتدان تجارت کی غرض سے اعلان نبوت سے پہلے ملک شام کا آپ نے سفر کیا تھا، وہاں پر ایک بحیرہ راہب نامی جو ہے وہ تھا، اس نے کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بھی دیکھ رکھی تھی. جب وہ قافلہ ٹھہرا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس تجارت کے قافلے کے ساتھ تھے، تو اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر ایک بادل ہے اور وہ جو ہے وہ سایہ کرتا ہوا چل رہا ہے. اس نے یہ نشانی پڑی ہوئی تھی کہ یہ بادل سایہ کرے گا، وہ اللہ کے نبی ہوں گے، آخری رسول ہوں گے. تو اس نے یہ طریقہ کیا کہ اس نے دعوت دی،
ٹھیک ہے،
مشہور واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں برکت کے لیے. تو اس نے کہا کہ آ جائیں قافلے والے. اب قافلے والوں نے کیا کیا کہ قافلے والے تو سب آ گئے اس کے بلانے پر، اور لیکن پیچھے سامان تھا، سامان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ آپ اس سامان کے پاس رکیں، ہمیں بلائے ہم جاتے ہیں. اب جو بحیرہ تھا اس نے دیکھا کہ سب تو آ گئے لیکن وہ بادل ابھی بھی رکا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ کون رہ گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص ہیں جو ہمارے قافلے کے ساتھ تھے، انہیں سامان کے لیے چھوڑا ہے. تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا انہیں بھی بلا کر لاؤ. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے تو وہ بادل آپ کے اوپر ساتھ ساتھ آ گیا. اس نے آپ کا نام پوچھا، قبیلہ پوچھا، آپ نے قریش بتایا. جیسے ہی نام پوچھا تو آپ نے اپنا نام محمد بتایا. تو علامات تو ساری پچھلی کتابوں میں اس نے پڑھی ہوئی تھیں، یہ مظاہرہ دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان. اس معجزے کا ذکر بھی قصیدہ بردہ شریف میں ہے، اور مشہور و معروف معجزہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مشہور ہے، معجزہ شک القمر، چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ایک ترابت سات بن شک القمر کہہ کے، تو اس کا ذکر بھی یہاں قصیدے کے اندر کیا گیا کہ آپ نے ایک موقع پر چاند کو دو ٹکڑے کر کر دکھایا. یہ ہے قدرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. اور سب سے بڑا معجزہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کے اعتبار سے، جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، سارے آپ نے آسمانوں کی سیر کی، ذرے ذرے کائنات پر آپ نے نگاہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو مرتبہ اور مقام دیا. اس واقعہ معراج کی تو الگ فصل مان کر امام بوسیری نے پورا اس پر اشعار بیان کیے ہیں. اور آخر میں ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. یہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں، تو امت کو اس کی قدر کرنی چاہیے. ان آیات بینات کچھ باری تعالیٰ کا کلام ہے. کس کے ذریعے سے ملا ہمیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. پچھلی کتابوں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ پچھلی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں. یہ قرآن کریم کا، نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ قرآن کریم اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جاتا ہے. تو اس معجزے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ پچھلی جو کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو گئی، وہ اپنی اصل شکل پر باقی نہیں رہی، لیکن قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قیامت تک اپنی اصل شکل پر، قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اپنی اصل شکل پر برقرار رہے گا. تو یہ چند مشہور معجزات تھے. اس کے علاوہ ذکر ولادت کے وقت کی عجائبات، واقعہ ہجرت کے وقت کے واقعات، اور بہت ساری چیزوں کا ضمن ذکر کیا ہے. تو وہ ہم آگے جو میلاد مصطفیٰ کا بیان ہوگا اس میں ان عجائبات کا انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کریں گے، اپنے قلوب کو برکت دینے کے لیے اور اپنے ایمانوں کو سیراب کرنے کے لیے.
اچھا مفتی صاحب، اس موقع پر آپ یعنی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جیسے میں سمجھتا ہوں بڑی ایکسٹینسو گفتگو ہوئی ہے، بڑا ایکسٹینسو ڈسکورس ہوا ہے کہ معجزات کے حوالے سے، بالخصوص فضائل کے حوالے سے. تو معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے حوالے سے کیا بنیادی ماخذ ہیں جو آپ کہیں گے عوام کے ذہن کے حساب سے جن کی طرف ان کو متوجہ ہونا چاہیے؟ اس کو پڑھنے دہرانے کے حوالے سے آپ کیا؟
دیکھیے، میں میسج یہ دوں گا کہ سیرت مصطفیٰ کی جو کتابیں ہیں،
جی
شاکان رسول ہیں،
جی
ائمہ اہل سنت کی لکھی ہوئی، اس کے تراجم میں موجود ہیں. جیسے مدارج النبوہ بہت مشہور کتاب ہے، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی، امام اہل سنت کی کتابیں اسی طرح ہیں. اور ان کتابوں کو خلاصہ اور تسیل اور ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابی رسالی شکل کے اندر بھی علماء اہل سنت نے کافی کام کیا. تو ان کتابوں کو پڑھنے کا اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں. کوئی جو ہے دن ایسا نہ جائے جس میں آپ ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان تر نہ کریں. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس سے آپ ذکر مصطفیٰ سے اپنے دماغ کو معطر نہ کریں. تو جب آپ پڑھتے رہیں گے نا مستقل، تو پھر میں نے وہی جو بتایا آپ کو کہ تر و تازہ شاخ رہیں گے. پھر بدمذہبی کی طرف جانا ہے، شیطان کا اس پر ڈاکہ مارنا، آگ لگا کر اس کو بھڑکانا، یہ آسان نہیں رہے گا. اور جیسے ہی آپ نے ان چاشنیوں سے اپنے آپ کو محروم رکھا، تو یہ روایتیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے، ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کو تازہ کر لو. ہے
ٹھیک ہے،
یہ روایت حدیث کے اندر موجود ہے. مراد کیا ہے؟ پورا کلمہ طیبہ، ایمانیات. تو یہ ایمانیات ہی کا تو حصہ، ایمانیات کی جان ہے جس پر ہمارے یہ سلسلے ہو رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا اور آگے بیان کرنا، یہ دونوں کام کریں. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ پڑھتے رہتے ہیں اور پھر اکتا جاتے ہیں، پھر پڑھتے رہتے ہیں پھر اکتا جاتے ہیں، شیطان ان کو سستی دلانا شروع کر دیتا ہے. اس سستی کے خاتمے کے لیے یہ کیا جائے کہ پڑھیں اور پڑھائیں، سنیں اور سنائیں. تو جب آپ پڑھیں گے اس نیت سے کہ میں نے یہ اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے بھائیوں کو بتانا ہے، جہاں میں بیٹھتا ہوں. آج کل لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی دنیاوی چکر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دنیاوی اعتبار سے بھی. اس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. تو ان فضولیات سے اور گناہوں بھری فضولیات سے وہ بھی بچت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ جو ایمان کی مٹھاس ہے اس سے ضرور ایمان کبھی اور کامل ہو جائے گا.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. جی جناب، تو میسج تو مل گیا ہے، مبارک فضائیں ہیں ربیع النور شریف کے، جو محبت بھری فضا قائم ہے اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی گونج ہے. تو کیا ہی بہترین مدنی پھول دیا ہے مفتی صاحب نے اس فضا میں، اس کی تو میرا خیال ہے تاثیر اور بڑھ گئی ہوگی. اب عمل کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھانے کی دیر ہے، تو چلیے ابھی سے ہی آغاز کر دینا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آنے والے سلسلے میں مزید مدنی پھولوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم.
تیرے تو بس غیبِ تنہائی سے ہے بری، تیرے تو بس غیبِ تنہائی راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.